سنیچر 25 مارچ کے سیربین کے ساتھ غضنفر حیدر کا سلام. یورپی یونین کی 60ویں سالگرہ لیکن کئی خطروں سے دوچار اس اتحاد کو کس حکمت عملی کی ضرورت ہے؟
یورپ کو متحدہ ایک بحیثیت ایک قوم ایک آواز کہ اگر وہ بولے گی تو تبھی اس کی اہمیت ہوگی.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. یورپی یونین کے قیام کا راستہ ہموار کرنے والے معاہدہ روم کے 60ویں سالگرہ کا جشن منانے اور اس کی تجدید کے لیے 27 ممالک کے سربراہان روم میں موجود ہیں. اس موقع پر یورپی کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے روم میں موجود 27 ممالک کے سربراہان کو خبردار کیا ہے کہ یورپ کا ایک سیاسی اکائی کی طرح متحد ہونا ضروری ہے یا اس کا بالکل وجود نہیں ہوگا. انہوں نے تمام سربراہان کو چیلنج کیا کہ وہ یہ ثابت کریں کہ وہ 60 سال پہلے یورپی انضمام کے بانیوں کی صورت میں ملنے والی میراث کی قدر کرتے ہیں. اٹلی کے وزیر اعظم پاولو جینٹیلونو نے روم میں جمع تمام رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اجتماعی مفاد کے لیے ان سب نے کچھ نہ کچھ داؤ پہ لگایا ہے.
ساتھیوں, یہ معاہدہ جس پر آج ہم دستخط کرنے جا رہے ہیں, اس اجتماعی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب نے کچھ نہ کچھ داؤ پر لگایا ہے. ہمیں اپنے شہریوں کا اعتماد اور بھروسہ واپس حاصل کرنے کے لیے دوبارہ کوشش کرنی ہوگی. آپ کا یہاں آنے کا شکریہ, آپ کا مل کر کام کرنے کا شکریہ. یورپی یونین زندہ باد.
دوسری جانب برطانوی دارالحکومت لندن کی سڑکوں پر ہزاروں افراد برطانیہ کے یورپی یونین سے الگ ہونے کے خلاف مارچ کر رہے ہیں. یہ مظاہرے ایسے موقع پر ہو رہے ہیں جب وزیر اعظم ٹریزا مے آج سے 4 روز بعد یورپی یونین سے نکلنے کے 2 سالہ عمل کا باقاعدہ اعلان کرنے والی ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے صحت کی اصلاحات کے مسودہ قانون کی ناکامی کا قصوروار ڈیموکریٹ پارٹی کو ٹھہرایا ہے. کانگریس سے مطلوبہ حمایت حاصل نہ کر پانے کے سبب جمعے کو یہ بل واپس لے لیا گیا تھا. صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اب وہ ٹیکس اصلاحات کی جانب بڑھیں گے. واضح وائٹ ہاؤس میں بات کرتے ہوئے انہوں نے بل کی ناکامی پر اپنے رد عمل میں کہا, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں مایوس ہوا ہوں کیونکہ ہم اسے حاصل کر سکتے تھے. سچ بولوں تو میں تھوڑا حیران بھی ہوں, لیکن میں آپ کو بتاؤں اس سے ایک بہتر بل سامنے آنے جا رہا ہے. اس بل میں کچھ چیزیں تھیں جو خصوصی طور پر مجھے ناپسند تھیں. آپ جانتے ہیں کہ دونوں جماعتیں مل کر حقیقی صحت عامہ کا بل لا سکتی ہیں. یہ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ. اقوام متحدہ نے عراقی شہر موصل میں بڑی تعداد میں شہریوں کی ہلاکت پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. تفصیل بتائیں گی نازیہ گلزار.
اقوام متحدہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ انہیں ان ہلاکتوں پر سخت صدمہ پہنچا ہے. اس سے قبل دعویٰ کیا گیا تھا کہ موصل میں امریکی قیادت والے اتحاد کے فضائی حملوں میں 200 سے زیادہ افراد مارے گئے تھے. امریکی فوج موصل میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف عراقی فوج کی مدد کر رہی ہے. امریکی میڈیا کی اطلاعات کے مطابق اس حملے کی تفتیش کی جا رہی ہے, تاہم اس حملے کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں. مغربی موصل میں صحافیوں کا کہنا ہے کہ مارچ کے مہینے میں کی گئی ایک فضائی کارروائی کے بعد جمعے کے روز جدیدہ کے علاقے میں ایک عمارت سے 50 لاشیں نکالی گئیں.
شام کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ باغیوں کے زیر قبضہ شہر ادلیب کی ایک جیل پہ فضائی حملے میں کم از کم 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. شام میں انسانی حقوق پہ نظر رکھنے والی برطانوی تنظیم دی سیرین آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ بعض افراد کو عمارت کے ایک حصے پر فضائی حملے کے وقت بچ کر نکلتے ہوئے گولی مار کر ہلاک کیا گیا. واضح رہے کہ ادلیب جہادی دھڑوں سمیت باغیوں کا بھی ایک مضبوط گڑھ ہے. غزہ میں حماس تحریک کے ایک کمانڈر مازن فقہ کے جنازے پر آنے والے ہزاروں سوگواران نے بدلے کا مطالبہ کیا ہے. مازن فقہ کو جمعے کو غزہ شہر میں ان کے گھر کے قریب ایک مسلح شخص نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا. حماس نے اس ہلاکت کا ذمہ دار اسرائیلی ایجنٹس کو ٹھہرایا ہے. بنگلہ دیش میں فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے سلہٹ شہر کی ایک عمارت میں اسلامی شدت پسندوں کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے 78 افراد کو بازیاب کرا لیا ہے. ان افراد میں 21 بچے بھی شامل ہیں. سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان اب بھی پرتشدد تنازع جاری ہے اور اب اس سلسلے کو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں. بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں صدر الیگزینڈر لوکاشینکو اور ملازمین پر ٹیکس کے خلاف حالیہ مظاہرہ کرنے والے سرگرم کارکنوں اور صحافیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ہزاروں افراد مظاہروں پر پابندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سڑکوں پر نکلے. ان میں سے بعض نے فاشسٹ شرمناک اور بس کرو کے نعرے لگائے. واضح ہے کہ صدر لوکاشنکو نے ایسے افراد پر $230 کا ٹیکس عائد کرنے کا کہا ہے جو سال میں 6 ماہ سے کم عرصے کے لیے کام کرتے ہیں اور ریاست کے مزدور تبادلے کے پروگرام میں رجسٹر کرانے میں ناکام رہے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
چھبیس مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹس پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹس پر, 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹس پر اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 کلو ہرٹس پر سن سکیں گے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کے اردو نشریات سے سن رہے ہیں. انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف مبینہ نامناسب تبصرہ کرنے پر فلم ساز سریش کندر کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے. سریش کندر نے سوشل میڈیا پر اتر پردیش کے نئے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے متعلق ٹویٹ کیا تھا. گزشتہ ایک ہفتے میں جب سے یوگی آدتیہ ناتھ نے یو پی کی حکومت سنبھالی ہے اس نوعیت کا یہ تیسرا مقدمہ ہے. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی صحت کی اصلاحات کے مسودہ قانون کی ناکامی کا قصوروار ڈیموکریٹ پارٹی کو ٹھہرایا ہے. کانگریس سے مطلوبہ حمایت حاصل نہ کر پانے کے سبب یہ بل جمعے کو واپس لے لیا گیا تھا. صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں ڈیموکریٹ پارٹی کے ایک رکن کا ووٹ بھی نہیں مل سکا اور ان کے پاس ووٹ تھوڑے سے کم تھے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بل واپس لے لیا. ان خبروں کی تفصیل آپ پروگرام میں آگے چل کے سن سکیں گے, لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع. آج یورپی یونین کی 27 رکن ممالک اٹلی کی دارالحکومت میں ان رومی سمجھوتوں پر دستخط ہونے کی 60ویں سالگرہ منا رہے ہیں جو موجودہ یورپی یونین کی بنیاد بنے تھے. یورپی یونین میں شامل ممالک نے معاشی معاہدے کے تعاون کی تجدید کے لیے ایک نئے اعلامیے پر بھی دستخط کیے ہیں. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار.
یورپی یونین کے 27 ممالک کے سربراہان اٹلی کے دارالحکومت روم میں معاہدہ روم کی 60ویں سالگرہ کے جشن میں شریک ہوئے. 1957 میں ہونے والے اس معاہدے کی یاد میں منعقدہ ایک تقریب میں ان ممالک نے معاشی معاہدے کے تعاون کی تجدید کے لیے ایک نئے اعلامیے پر دستخط کیے. اس موقع پر یورپی کونسل کے صدر نے شریک ممالک کے سربراہان کو خبردار کیا ہے کہ یورپ کا ایک سیاسی اکائی کی طرح متحد ہونا ضروری ہے. انہوں نے تمام سربراہان کو چیلنج کیا کہ وہ یہ ثابت کریں کہ وہ 60 سال پہلے ملنے والی اس میراث کی قدر کرتے ہیں.
یورپی یونین کا مطلب محض کھوکھلے نعرے لگانا نہیں ہے, بلکہ ان قواعد و ضوابط کی پاسداری کرنا ہے جو اس یونین کی بنیاد ہیں. ہماری یونین آزادی, سالمیت اور جمہوریت کی ضمانت ہے. اسے محض خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت بنانا ہے.
انہوں نے برطانیہ کے حوالے سے کہا کہ برطانیہ کا یورپی یونین سے انخلا افسوسناک لمحہ ہے. اس موقع پر انہوں نے مزید کہا کہ یورپی یونین کو بریکزٹ کی تفصیلات میں کھونے کی بجائے اب واضح طور پر دیگر بڑے مسائل پر توجہ دینی ہوگی. برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے نے اس جشن میں شرکت نہیں کی. وہ بدھ کو بریکزٹ کا عمل شروع کرنے کا منصوبہ رکھتی ہیں. اٹلی کے وزیر اعظم پولو جینٹیلونی نے روم میں جمع تمام رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ درپیش چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے یورپی یونین میں شامل تمام ممالک کو ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مشترکہ مفادات کو ترجیح دینا ہوگی.
ساتھیوں, یہ معاہدہ جس پر آج ہم دستخط کرنے جا رہے ہیں, اس اجتماعی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب نے کچھ نہ کچھ داؤ پر لگایا ہے. ہمیں اپنے شہریوں کا اعتماد اور بھروسہ واپس حاصل کرنے کے لیے دوبارہ کوشش کرنی ہوگی. آپ کا یہاں آنے کا شکریہ, آپ کا مل کر کام کرنے کا شکریہ. یورپی یونین زندہ باد.
عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے اپنے خطاب میں کہا کہ اگر مستقبل پر نظر نہ ہو تو ہر تنظیم کو مرنے کا خطرہ ہے, اور اس طرح انہوں نے یورپی یونین کو تازہ جوش اور قوت کے ساتھ آگے بڑھنے کا پیغام دیا. اس موقع پر یورپی کمیشن کے سربراہ یون کلاڈ یونکر نے کہا,
Only by staying united we can raise.
ہم آج اپنے عہد کی تجدید کرتے ہیں اور اس معاہدے کی توثیق کرتے ہیں جو اس یونین کی بنیاد ہے. ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہی وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ہم درپیش چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو ایک پرامن اور خوشحال یورپ دے سکتے ہیں.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی یونین کو اس کی 60ویں سالگرہ پر مبارکباد دی. وائٹ ہاؤس سے جاری ایک صدارتی پیغام میں آزادی، جمہوریت اور قانون کی بالادستی کے لیے امریکہ اور یورپی یونین کی مشترکہ کوششوں کو سراہا گیا. نامہ نگاروں کے مطابق ٹرمپ کا یہ بیان یورپی یونین کے حوالے سے ان کے بدلتے ہوئے رویے کی عکاسی کر رہا ہے. اس سے قبل وہ یورپی یونین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے برطانیہ کے اس اتحاد کو چھوڑنے کے فیصلے کو ایک بہترین فیصلہ قرار دے چکے ہیں. معاہدہ روم کے سبب ہی یورپی معاشی برادری شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد یورپی یونین کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکا. مبصرین کہتے ہیں کہ نئے اعلامیے میں 27 ممالک نے مشترکہ خواہشات جاری رکھنے اور اس کی توسیع کا عزم کیا ہے، لیکن ان کو پورا کرنا بڑا چیلنج ہوگا.
تفصیل آپ نے نازیہ گلزار سے سنی. اور اسی موضوع پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے تجزیہ نگار شاہد سعد اللہ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ یورپی یونین کی 60ویں سالگرہ کے موقع پر ان کا ایک اہم ممبر برطانیہ اتحاد سے باہر آ رہا ہے، تو اس سے یورپی یونین کا مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے؟
دیکھیے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اتنا برطانیہ جیسا ایک اہم ممبر یورپین یونین کا، جب یہ ایو سے باہر ہو جاتا ہے تو ایو کو اس کا سخت دھچکا لگے گا. یورپ میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جو بات ہے اور جو قابل تعریف بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے تجربے سے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ مطلب ماضی میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو ان غلطیوں کو پھر وہ دہرانا نہیں چاہتے. یہ ان کی یورپی یونین جو بنا ہے وہ بھی ماضی کے تجربے کے وجہ سے بنا ہے. اس سے کوئی ایک 100 سال پہلے آپ دیکھیں، اسپیشلی 30-40 سال پہلے 1914 سے لے کے جو 1950 تک جو جنگیں لڑی گئیں، دو اہم عالمی جنگیں لڑی گئیں، اس میں جو خون خرابہ ہوا، تو ای یو کا ایک بہت بڑا مقصد تھا کہ وہ ان چیزوں کو کبھی دوبارہ نہ ہونے دے، اور یہ مقصد اب بھی بہت مضبوط ہے.
اچھا، 60ویں سالگرہ کے موقع پر یورپین کاؤنسل کے صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹسک، انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر یورپ کو ایک سیاسی اکائی کے طور پر زندہ رہنا ہے تو اسے متحد ہو کر رہنا پڑے گا، ورنہ وہ زندہ نہیں رہ پائے گا. انہیں اس موقع پر یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟
دیکھیں، میرے خیال میں اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ برطانیہ کے باہر جانے سے پورے یورپین یونین میں یعنی فکر اور کی لہر دوڑ گئی کہ بھائی اگر یہ باہر نکلتے ہیں تو اس میں کئی اور بھی پتہ نہیں باہر سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا کہ ہم باہر نکلیں اور وہاں سے ہمیں اچھی ڈیلیں مل جائیں گی، اور یورپین یونین کی وجہ سے جو ہمیں نقصانات ہیں یا جو ہمارے اوپر رسپانسبلٹی ہے، جس میں سب سے اہم جو ہے وہ فائنینشیل رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اس سے ہمیں جو ہے چھٹکارا مل جائے گا. تو ممکن ہے پھر ان کو یہ خدشہ بھی تھا کہ بھائی شاید اور ممالک بھی اس سے نکل جائیں. تو اگر یورپین یونین چھوٹی ہوتی رہی تو پھر تو وہ یورپین یونین تو نہ رہی، کیونکہ اتنے ممالک جو ہے وہ یورپ کے باہر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھائی زیادہ سے زیادہ ممالک آئے تاکہ یہ متحد ہو کے یورپ جو ہے ایک آواز سے بول سکے، کیونکہ یورپ کو متحدہ ایک بحیثیت ایک قوم ایک آواز کے اگر وہ بولے گی تبھی اس کی اہمیت ہوگی.
اچھا، یورپ میں اس وقت جس طرح کی تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیا یہ صرف یورپی ممالک کو ہی متاثر کریں گی یا اس کے اثرات آپ کو لگتا ہے کہ پوری دنیا میں پھیل سکتے ہیں؟
نہیں، دیکھیے، اس کا اثرات نہ صرف پوری دنیا میں پھیل سکتا ہے بلکہ پھیل رہا ہے. آپ نے امریکہ میں دیکھا کہ اس کے اثرات تو جو ہے وہ سامنے آ گئے، اور ایک ایسا شخص الیکٹ ہوا ہے جس کے بارے میں میرے خیال میں یہ کہا جا سکتا تھا کہ پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ صدر بن جائے گا امریکہ کا. یہ ایک آپ کہہ دیں رائٹزم کی یا جو ہے نیشنلزم کی یا پاپولزم کی، اس کو مختلف لفظوں میں آج کل بیان کیا جا رہا ہے، لیکن میرے خیال میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایکسٹریم رائٹ ونگ ایک لہر ہے، اور یہ ایک دوڑ رہی ہے جس کے تحت برطانیہ بھی بریکسٹ کا ووٹ برطانیہ میں بھی ہوا، امریکہ میں یہ ووٹ ہو گیا، ہالینڈ کے الیکشن میں ہوتا رہ گیا کہ گرٹ وائلڈرز جو تھے چلیے ناکام ہو گئے، لیکن ہالینڈ میں دوسری سب سے بڑی پارٹی وہ ہوئے، اور ابھی جو سب سے اہم الیکشن آ رہی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ فرانس میں آ رہی ہے، جہاں میرین لپین کے چانسز کہتے ہیں کہ اچھے ہیں، اور اگر میرین لپین آ گئی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پورے ویسٹرن یورپ کا جو ہے وہ ایک سیاسی جو ہے ڈھانچہ وہ بالکل ہی بدل جاتا ہے. تو یہ ایک جو لہر ہے یہ بالکل باہر پھیل رہی ہے, اور بس امید یہی کی جا سکتی ہے کہ بس اب ہالینڈ میں تو اس کو انہوں نے روکا ہے, اب دیکھیے فرانس میں بھی وہ روک پاتے ہیں یا نہیں.
اچھا, یورپی یونین کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ عام عوام یا عام آدمی سے دور ہو گئی ہے, تو موجودہ صورتحال میں خود یورپی لیڈرشپ کو کتنا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے اس بات کا؟
اس بات میں وزن ہے, اس میں انکار کرنا جو ہے بہت مشکل ہے کہ یہ جو ہے یہ ویسی بات ہے. اور دیکھیں اس ملک کا, آپ ہمارے ملک کا اپنا لے لیں کہ بھئی کتنے لوگ جانتے بھی ہیں کہ آپ کے ممبر آف یورپین پارلیمنٹ کون ہے, ان کا نام کیا ہے. اور بھی ملکوں میں بھی جو وہ یورپین پارلیمنٹ کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں, برسلز میں بیٹھتے ہیں اور اپنے ملک اور اپنے کنسٹیٹوئنسی کے سے اتنی قربت نہیں رہتی ہے ان کو. یہ بات بالکل صحیح ہے, لیکن ساتھ اس کے میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ بیشتر فیلنگ جو ہے یہ ان ممالک میں ہے جہاں کے یہ رائٹزم کی لہر چل پڑی ہے. یہ اس میں میں برطانیہ کا نام لوں گا, اس میں فرانس کا بھی نام لوں گا, اس میں ہالینڈ کا بھی نام لوں گا. اوکے, کرٹ وائلڈرز ہار گیا الیکشن, لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہاں لہر بھی بہت مضبوط ہے.
یہ تھے تجزیہ کار شاہد سعد اللہ. اور اب رخ کرتے ہیں امریکہ کا, جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے صحت کی اصلاحات کے مسودہ قانون کی ناکامی کا قصوروار ڈیموکریٹ پارٹی کو ٹھہرایا ہے. کانگریس سے مطلوبہ حمایت حاصل نہ کر پانے کے سبب یہ بل جمعے کو واپس لے لیا گیا تھا. اس بل کی ناکامی کو صدر ٹرمپ کے لیے بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے. وہ اس نئے قانون کی مدد سے اپنے پیشرو باراک اوباما کے اوباما کیئر نامی قانون کو منسوخ کرنا چاہتے تھے, اور یہ ان کی انتخابی مہم کا اہم جز تھا. تفصیل کے ساتھ نیویارک سے سلیم رضوی.
اوباما کیئر نامی صحت سے متعلق قانون پچھلے صدر باراک حسین اوباما کے زمانے میں منظور کیا گیا تھا, لیکن اس قانون کے تحت کئی لوگوں کے انشورنس کے پریمیم میں اضافہ ہو رہا تھا, اور اسی قانون کو منسوخ کر کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکن ہیلتھ کیئر نامی نیا قانون لانا چاہتے تھے. جمعے کے روز امریکی ایوان نمائندگان میں صحت سے متعلق اس بل کی منظوری کے لیے مطلوبہ حمایت کی کمی کے سبب یہ بل واپس لے لیا گیا. اس بل کی ناکامی کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے سیاسی طور پر بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے. یاد رہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی انتخابی مہم کے دوران بارہا یہ دعوے کرتے رہے تھے کہ وہ اقتدار میں آئے تو سب سے پہلے اوباما کیئر قانون کا خاتمہ کریں گے. صدر ٹرمپ نے اپنے صحت کی اصلاحات کے مسودہ قانون کی ناکامی کا قصوروار حزب اختلاف کی ڈیموکریٹک پارٹی کو ٹھہرایا ہے. اوول آفس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا, جب ہمیں ایک بھی ڈیموکریٹ کا ساتھ نہیں ملا تو یہ اصل میں تو ڈیموکریٹس رہنما نینسی پیلوسی اور چک شومر کی ناکامی ہے. اب تو ڈیموکریٹس ہی اوباما کیئر کے ذمہ دار ہیں, 100% ذمہ دار. صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اوباما کیئر جلد ہی بقول ان کے پھٹ جائے گا. اس بل کی ناکامی کے سلسلے میں امریکی روزنامہ واشنگٹن پوسٹ سے بات چیت کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ بل کی منظوری کے لیے ووٹ کم تھے, اس لیے وہ بل واپس لے لیا گیا. ایوان نمائندگان کے سپیکر پال رائن نے بھی کہا کہ جب یہ واضح ہو گیا کہ اسے مطلوبہ 2015 ووٹ نہیں مل سکیں گے تو انہوں نے اور صدر ٹرمپ نے فیصلہ کیا کہ بل واپس لے لیا جائے. ریپبلکن پارٹی کو سینٹ اور ایوان نمائندگان میں برتری حاصل ہے, لیکن خود ریپبلکن پارٹی کے قریب 30 اراکین اس بل کے خلاف ہیں. ان میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ اس بل میں سخت ٹیکس کٹوتیاں کی گئی ہیں جو اوباما کیئر میں موجود سبسڈی کی ہی طرح ہیں, جبکہ بعض کا خیال ہے کہ ٹرمپ کے اس بل میں زیادہ بڑے قدم اٹھانا چاہیے تھے. وہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما صدر ٹرمپ کے اس بل کی ناکامی پر بے حد خوش نظر آ رہے ہیں. بل کے ناکام ہونے کے بعد ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک پارٹی کی رہنما نینسی پیلوسی نے کہا,
Today is a great day for our country. It's a victory. What happened on the floor is a victory for the American people.
آج ہمارے ملک کے لیے ایک عظیم دن ہے. ایوان میں اس بل کی ناکامی امریکی عوام کی فتح ہے. حزب اختلاف کی رہنما نینسی پیلوسی کے الفاظ. بل کی ناکامی کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ ضرور کہا کہ وہ تھوڑی دیر تک اوباما کیئر کو چلنے دیں گے, اور یہ امید بھی جتائی کہ ڈیموکریٹس ان کے ساتھ مل کر ایک مضبوط بل کو منظور کرائیں گے. ایک جائزے کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بل امریکی عوام میں بھی خاصا غیر مقبول ہے, اور صرف 17% لوگوں نے اسے پسند کیا ہے.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صحت کی اصلاحات کے مسودہ قانون کی ناکامی کی تفصیل آپ صحافی سلیم رضوی سے سن رہے تھے جو کہ نیویارک میں ہیں. اور اب ذکر کرتے ہیں عراق کا. اقوام متحدہ نے عراقی شہر موصل میں بڑی تعداد میں شہریوں کی ہلاکتوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. اقوام متحدہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ انہیں ان ہلاکتوں پر سخت صدمہ پہنچا ہے. اس سے قبل دعویٰ کیا گیا تھا کہ موصل میں امریکی قیادت والے اتحاد کے فضائی حملوں میں 200 سے زیادہ افراد مارے گئے تھے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فراز ہاشمی.
امریکی فوج موصل میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف عراقی فوج کی مدد کر رہی ہے. امریکی میڈیا کی اطلاعات کے مطابق اس حملے کی تفتیش کی جا رہی ہے. اس حملے کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں. تاہم مغربی موصل میں صحافیوں کا کہنا ہے کہ مارچ کے مہینے میں کی گئی ایک فضائی کارروائی کے بعد جمعے کے روز جدیدیہ کے علاقے میں ایک عمارت سے 50 لاشیں نکالی گئیں. اخبار نیویارک ٹائمز نے امریکی فوجی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ وہ 17 سے 23 مارچ کے درمیان ہونے والے اس حملے کی تفتیش کر رہے ہیں. سن 2014 میں عراق کے دوسرے بڑے شہر موصل پر جہادیوں نے قبضہ کر لیا تھا. تاہم عراقی افواج کی جانب سے کئی ماہ جاری رہنے والی کارروائی کے بعد کئی علاقوں پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا گیا ہے. 5 مارچ سے امریکہ کی مدد سے شروع ہونے والی حالیہ کارروائی سے شدت پسند مغرب کی جانب کئی اہم جگہوں کو خالی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں اور ان مقامات میں مقامی حکومت کا مرکزی دفتر اور موصل کا عجائب گھر بھی شامل ہیں. ہفتہ وار چھٹیوں کے دنوں میں شدید لڑائی جاری رہی. تاہم دولت اسلامیہ کے خلاف جاری کارروائی میں شامل سینئر امریکی اہلکار بریٹ میک گرک نے اتوار کو بغداد میں صحافیوں کو بتایا کہ گزشتہ رات عراقی فوج کے 9 ڈویژن نے موصل سے باہر جانے والے آخری راستے کو کاٹ دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ موصل میں جنگجوؤں میں سے جو کوئی بھی بچا ہے وہ مارا جائے گا کیونکہ وہ پھنس گئے ہیں. ہم نہ صرف موصل میں انہیں شکست دینے کے لیے پرعزم ہیں بلکہ اس امر کو بھی یقینی بنائیں گے کہ وہ بھاگ نہ سکیں. یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ موصل میں دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ علاقوں میں 600,000 شہری بھی پھنسے ہوئے ہیں. واضح رہے کہ چند روز قبل عراقی افواج کا کہنا تھا کہ موصل کے نزدیک بدوش جیل میں ایک اجتماعی قبر دریافت ہوئی ہے جس میں 500 لوگوں کی باقیات ملی ہیں.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ فراز ہاشمی سے سن رہے تھے. امریکہ کا ایک بار پھر ذکر کرتے ہیں. 8 مسلمان اکثریتی ملکوں سے امریکہ جانے والی پروازوں پر دستی سامان میں لیپ ٹاپ، کمپیوٹر اور ٹیبلٹ جیسے بڑے الیکٹرانک آلات لانے پر پابندی کا اعلان گزشتہ ہفتے کیا گیا تھا. امریکہ کے داخلہ سیکیورٹی کے ادارے ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی نے کہا تھا کہ دہشت گرد مسافر طیاروں کو تباہ کرنے کے لیے اب نت نئے اور جدید ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ لیپ ٹاپ، کمپیوٹرز، ٹیبلٹس، کیمراز، ڈی وی ڈی پلیئرز اور الیکٹرانک گیمز کے اندر بم چھپائے جا سکتے ہیں. اس پابندی کا اطلاق آج سے ہو رہا ہے اور اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ بی بی سی اردو کے ہمارے ساتھی حسین عسکری موجود ہیں. حسین، اس کی تفصیلات بتائیں سب سے پہلے.
دیکھیں، کچھ تو آپ نے ذکر کیا غزنفر اس کا. اس کے علاوہ یہ اس میں یہ ہے کہ الیکٹرانک آئٹمز میں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ لیپ ٹاپ ہیں، ٹیبلٹس ہیں، آئی پیڈز ہیں، لیکن جو اسمارٹ فونز ہیں، جو موبائل فونز ہوتے ہیں، اس کا بھی انہوں نے سائز بھی بتا دیا ہے کہ 6.3 inches یعنی 6.3 inch سے لمبے اور 3.7 inch چوڑے جو اسمارٹ فونز ہیں، اگر اس سے بڑے ہوں گے تو ان پر بھی پابندی ہوگی. اور اس جن ممالک سے آنے والی فلائٹس، یعنی امریکہ اور برطانیہ نے یہ پابندی لگائی ہے جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں، اور 10 ممالک ہیں جہاں سے فلائٹس اگر امریکہ اور برطانیہ آئیں گی تو ان ممالک پر یہ پابندی ہے. اور ان ممالک میں ترکی کے علاوہ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے ملک شامل ہیں، یعنی موروکو ہے، اس میں اردن ہے، مصر ہے، متحدہ عرب امارات ہے، قطر ہے، سعودی عرب، کویت اور لبنان. یہ وہ ممالک ہیں جو پابندی کی زد میں آئے ہیں. اور تقریباً 9 ایئر لائنز ہیں جو جن پر فرق پڑے گا اس سے. اور ان ممالک میں 8 ممالک امریکہ کے ہیں، امریکہ نے 8 ممالک پہ پابندی لگائی ہے اور برطانیہ نے 6 ممالک کے اوپر پابندی لگائی ہے.
اچھا، اس پابندی کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟
دیکھیں، جس کا تھوڑا سا ذکر آپ نے بھی کیا تھا کہ امریکی جو ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے پچھلے 2 سال سے اس کے اوپر وہ غور کر رہے تھے. مختلف واقعات ہوئے اور ظاہر سی بات ہے ان کا جو ٹارگٹ تھا یا جس چیز کو وہ سامنے رکھ رہے تھے وہ دہشت گردی ہے. تو اکتوبر 2015 میں شرم الشیخ سے ایک روسی طیارے نے وہ ہوا میں اڑا تھا اور وہ طیارہ ہوا میں پھٹ گیا تھا. اس کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے کہ اس میں 224 مسافر ہلاک ہوئے تھے، مسافر اور عملے کے لوگ. تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک سافٹ ڈرنک کا کوئی کین تھا، اس کے اندر بم تھا. اس کے علاوہ گزشتہ برس صومالیہ کے دارالحکومت مغدشو میں ایک فلائٹ میں لیپ ٹاپ میں بم لگایا گیا تھا. تو وجہ اس کی یہ بتائی گئی ہے کہ جیسے جیسے دہشت گردی کے خلاف جنگ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے، تو جو دہشت گرد ہیں یا جو لوگ پبلک پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی مختلف طریقے ڈھونڈ رہے ہیں. تو ایک طرف تو جو لوگ اس کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہے ہیں، تو جو لوگ حملہ کر رہے ہیں وہ بھی اپنی صلاحیت میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نئے نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں اس کے.
اچھا، اب تک اس پابندی پر کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟
رد عمل اب تک ویسے اگر عالمی سطح پر دیکھا جائے سیاستدانوں اور رہنماؤں کا تو کوئی خاص رد عمل نہیں آیا ہے. صرف ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ انہوں نے امریکہ اور برطانیہ سے کہا ہے کہ جلد سے جلد اس پابندی کو اٹھا لیا جائے. اس کے علاوہ والدین کچھ ہیں جو پریشان ہیں کہ بچے کیسے اپنا وقت گزاریں گے.
حسین عسکری ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. پاکستان کے سابق کرکٹر شاہد آفریدی نے پاکستان سپر لیگ کی ٹیم پشاور زلمی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے. ٹویٹر پر ایک پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر پشاور زلمی سے علیحدہ ہو رہے ہیں. اس کی تفصیل آپ پروگرام میں آگے چل کے سن سکیں گے. سیربین ابھی جاری ہے.
Roll sound, camera, action.
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
मैं हूँ नुसरत जहाँ, जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हूँ बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरें.
अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता.
बॉलीवुड सितारों की बातें और मुलाकातें, पर्दे के पीछे क्या है, बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन है,
बम को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन.
और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है.
हर सनीचर सैरबीन में सुनिए बॉलीवुड राउंडअप.
वक्त हुआ खेलों की खबरों का, पेश कर रही है सबा नाज.
انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان دھرمشالہ میں ہونے والے چوتھے اور فیصلہ کن کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے دن آسٹریلین ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 300 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. کپتان سٹیون سمتھ نے اس سیریز میں تیسری سینچری سکور کی. وہ 111 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. انڈین کپتان وراٹ کوہلی فٹنس ٹیسٹ پاس نہ کرنے کی وجہ سے میچ کا حصہ نہیں ہے. ان کی جگہ انڈین ٹیم کی قیادت اجنکیا رہانے کر رہے ہیں. دونوں ٹیمز کے درمیان یہ سیریز 1-1 سے برابر ہے. ادھر ہیملٹن میں جنوبی افریقہ نے نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کھیل کے اختتام پر پہلی اننگز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 123 رنز بنائے ہیں. اور سری لنکا نے بنگلہ دیش کو دمبولا میں ہونے والے پہلے ون ڈے میں جیت کے لیے 325 رنز کا ہدف دیا ہے. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیمز کل برج ٹاؤن میں 4 T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کھیلیں گی. پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق آف اسپنر سکلین مشتاق کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے بطور اسپن بالنگ کوچ ان کی خدمات 2 سال کے لیے حاصل کی ہیں. سکلین مشتاق اس سے قبل نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کے اسپن بالنگ کوچ بھی رہے ہیں. اور پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر شاہد آفریدی نے ذاتی وجوہات کی بنا پر پی ایس ایل کی چیمپئن ٹیم پشاور زلمی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے. فارمولا 1 کار ریس میں کل ہونے والی آسٹریلین گراں پری سے قبل آج کوالیفائنگ راؤنڈ میں 3 بار چیمپئن شپ جیتنے والے مرسیڈیز ٹیم کے ڈرائیور لوئس ہیملٹن پول پوزیشن پر ہیں، جبکہ فراری ریسر سیباسٹین ویٹل دوسرے نمبر پر رہے. میامی اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے خواتین مقابلوں میں وینس ولیمس، اینجلک کربر، یوہانا کونٹا، گاربینے موگوروزا، باربورا سٹریٹسووا، سویتلانا کوزنیٹسووا اور سیمونا حالپ نے دوسرے راؤنڈ میں اپنے اپنے میچز جیت لیے ہیں. اسی ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں میں رافیل نڈال، فلپ کال شائبر، میلوش راونچ، فیبیو فونی نے فرنانڈو ویرڈاسکو اور کینیشی کوری نے اپنے اپنے میچز جیت کر تیسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی. لیکن گریگور دیمیتروف، مارن چلچ اور پیبلو کارینو بسٹا دوسرے راؤنڈ میں شکست کھا گئے.
کھیلوں کی خبریں آپ سبانہ سے سن رہے تھے. پاکستان کے صوبہ سندھ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مختلف شہروں میں 3 خواتین سمیت 4 افراد کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا ہے. قتل کیے جانے والوں میں ایک شیرخوار بچی بھی شامل ہے. پولیس نے قاتلوں کو حراست میں لے لیا ہے. اس پر تفصیل آپ پروگرام میں آگے چل کے سن سکیں گے. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا ہے اور اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان.
یورپی یونین کے قیام کا راستہ ہموار کرنے والے معاہدہ روم کی 60ویں سالگرہ کا جشن منانے کے لیے 27 ممالک کے سربراہان روم میں موجود ہیں. اس موقع پر یورپی کونسل کے صدر نے قیادت سے درخواست کی ہے کہ وہ موجودہ بحران سے نکلنے کے لیے رہنمائی کریں. دوسری جانب برطانوی دارالحکومت لندن کی سڑکوں پر ہزاروں افراد برطانیہ کے یورپی یونین سے الگ ہونے کے خلاف مارچ کر رہے ہیں. عراق کے شہر موصل کے شہریوں کا کہنا ہے کہ حالیہ فضائی حملوں میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئی ہیں. بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں ہزاروں افراد سال میں 6 ماہ سے کم عرصے کے لیے کام کرنے والے افراد پر لگائے گئے نئے ٹیکس کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں. ملک کے صدر کا کہنا ہے کہ یہ افراد کام کرنے سے شرماتے ہیں. اور شام کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے صحت کے اصلاحات کے مسودہ قانون کی ناکامی کا قصوروار ڈیموکریٹ پارٹی کو ٹھہرایا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ شمائلہ خان سے سن رہے تھے. اور اب ذکر کرتے ہیں پاکستان کا, جہاں صوبہ سندھ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مختلف شہروں میں 3 خواتین سمیت 4 افراد کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا گیا ہے. قتل کیے جانے والوں میں ایک شیرخوار بچی بھی شامل ہے. پولیس نے قاتلوں کو حراست میں لے لیا ہے. حیدرآباد سے علی حسن کی رپورٹ.
گزشتہ رات ضلع خیرپور میں ایک شادی شدہ خاتون, ان کی شیرخوار بیٹی اور ایک شخص کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ مبینہ قاتل مقتول خاتون کا بھائی ہے. مبینہ قاتل نے پولیس کو بتایا کہ اس نے اپنی 27 سالہ بہن کو ایک شخص کے ساتھ تعلقات رکھنے کی بنیاد پر کاری سمجھ کر قتل کر دیا. پولیس نے مقتول خاتون کے شوہر کو بھی حراست میں لے لیا ہے. مبینہ قاتل نے بہن کی شیرخوار بیٹی کو بھی قتل کر دیا. دوسرے واقعے میں ضلع مٹیاری کے علاقے میں آج دن میں بھائی نے اپنی بیوہ بہن کو قاری قرار دے کر قتل کر دیا. پولیس کا کہنا ہے کہ مبینہ قاتل کو حراست میں لے لیا گیا ہے. سندھ اسمبلی نے گزشتہ نومبر میں ہی ایک قرارداد کے ذریعے خواتین کے خلاف پرتشدد واقعات کی سخت مذمت کی تھی. مختلف اداروں کی تیار کردہ رپورٹوں کے مطابق سندھ میں گزشتہ سال کے دوران خواتین سمیت 500 سے زائد افراد کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے.
یہ تھے حیدرآباد سندھ سے صحافی علی حسن. اور اب ذکر کرتے ہیں کھیل کا. پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر شاہد خان آفریدی نے پاکستان سپر لیگ کی ٹیم پشاور زلمی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے. ٹویٹر پر ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر پشاور زلمی سے علیحدہ ہو رہے ہیں. اس فیصلے کی وجوہات جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور سے بات کی.
مجھے جو اس کی جو وجہ نظر آئی ہے, جس طرح شاہد آفریدی نے آج ٹویٹ کیا ہے کہ پشاور زلمی سے وہ علیحدہ ہو رہے ہیں ایز اے کھلاڑی, ایز اے پلیئر اور پریزیڈنٹ, اس کی وجہ جو کافی سننے میں یہ آیا ہے, ہمیں جو پتہ چلا ہے کہ کافی دنوں سے ان کے شاہد آفریدی اور جاوید آفریدی کے درمیان جو ہیں وہ اختلافات تھے کچھ باتوں پر. اور اس میں جو سب سے بڑی جو چیز ہمیں جو پتہ چلی تھی کچھ عرصہ پہلے, کہ جب جاوید آفریدی نے ملالہ یوسف زئی کو ایمبیسیڈر کے طور پر منتخب کیا تھا پاکستان سپر لیگ میں پشاور زلمی کی ایمبیسیڈر کے طور پر, تو پتہ یہ چلا تھا کہ شاہد آفریدی جاوید آفریدی کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھے. تو بظاہر یہی وجہ ہے, لیکن چونکہ شاہد آفریدی کی طبیعت جو ہے وہ سب کو پتا ہے کہ وہ اپنے جو فیصلے کرتے ہیں اس میں وہ زیادہ دیر اس پر قائم نہیں رہتے. ابھی تک انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بارے میں کوئی اتنا آفیشلی کوئی اعلان نہیں کیا. وہ پی ایس ایل میں جا کے انہوں نے اعلان کیا کہ ہاں جی اب میں جو بھی کرکٹ کھیل رہا ہوں اپنے فینس کے لیے کھیل رہا ہوں. تو یہ حتمی نہیں ہے, ممکن ہے کہ کچھ مشترکہ دوست جو ہیں وہ دوبارہ بیٹھیں اور ان کے درمیان صلح کرا دیں اور ہم دوبارہ شاہد آفریدی کو اگلی پی ایس ایل میں جو ہے وہ پشاور زلمی کی طرف سے ہی کھیلتے ہوئے دیکھیں. لیکن فی الحال شاہد آفریدی نے کہا ہے کہ وہ زلمی سے الگ ہو رہے ہیں.
اچھا, یہ جو پی ایس ایل میں کھلاڑیوں کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے, اس معاملے کا تو شاہد آفریدی کے استعفے سے کوئی تعلق نہیں؟
نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی تعلق ہوگا, کیونکہ پشاور زلمی ایک ایسی ٹیم ہے کہ جس کے کسی کھلاڑی پر جو ہے کوئسچن مارک نہیں لگا, کسی کھلاڑی کے خلاف انویسٹیگیشن نہیں ہوئی, کسی کھلاڑی کا موبائل جو ہے وہ اے سی یو نے ضبط نہیں کیا یا کسی زلمی کے کسی کھلاڑی کا نام اس میں آیا ہو, جیسا اسلام آباد یونائٹیڈ کا کھلاڑی کے نام آئے ہیں, کوئٹہ کے, کراچی کنگز کے شاذیب حسن. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ یہ ہو.
اچھا, پی ایس ایل کی مجموعی طور پر بات کرتے ہیں, کھلاڑیوں کی اسپاٹ فکسنگ کے حوالے سے جو تحقیقات ہو رہی ہیں وہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟
دیکھیں, ابھی تک جس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ نے جس طرح دعوے کیے تھے پاکستان سپر لیگ کے دوران کہ ہمارے پاس تمام کھلاڑیوں کے خلاف جو ہیں وہ ثبوت ہیں اور ہم جاتے ہی جو ہے وہ کارروائی شروع کر دیں گے, تو اب وہ طریقہ کار کے تحت جو مروجہ طریقہ کار ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا, کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف جس طرح کارروائی شروع کرنی ہے, انہوں نے ایک ٹرائبونل بنا دیا. اسی دوران جو ہے وہ ایف آئی اے کی انٹری ہو گئی جس پر نجم سیٹھی جو ہیں وہ خوش نہیں تھے, انہوں نے کہا کہ پہلے ہم اپنی انکوائری کر لیں اس کے بعد ایف آئی اے کرے. تو اب کھلاڑی جو ہیں وہ دونوں طرف جا رہے ہیں, دونوں پیشیاں بھگت رہے ہیں. جمعے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کا ٹرائبونل جو ہے اس نے بھی اپنی کارروائی شروع کر دی ہے, لیکن اس نے بھی بہت لمبا ٹائم اب کھلاڑیوں کو دے دیا. ایک کھلاڑی پیش نہیں ہوئے, جو دوسرے پیش ہوئے ان کے وکیل نے ثبوت مانگے تو انہوں نے کہا کہ ہم 14 اپریل تک جو ہے وہ ثبوت پرووائڈ کریں گے شرجیل خان کے خلاف. اس دوران پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو اینٹی کرپشن یونٹ کے جو جو اہم اہلکار ہیں کرنل اعظم اور ایک لیگل ڈپارٹمنٹ کے جو جی ایم ہیں وہ انگلینڈ جائیں گے, ناصر جمشید کا بیان وہاں پہ ریکارڈ ہوگا, اس کے بعد جو ہے وہ ثبوت پیش کیے جائیں گے. تو عجیب و غریب اس وقت صورتحال خود پاکستان کرکٹ بورڈ نے پیدا کی ہوئی ہے, اور اس کا وہ مورد الزام میڈیا کو ٹھہراتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ اس چیز کو بہت ہی بھڑکاوا دے رہا ہے, اس چیز کو ابھار رہا ہے.
اچھا, پی سی بی اور ایف آئی اے کے درمیان کشیدگی کی خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں, اس میں کتنی صداقت ہے؟
نہیں, کشیدگی تو میں اس کو اس طرح نہیں کہوں گا. شروع میں یہ ہوا تھا, بالکل یہ تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک خط لکھا تھا جس میں ایف آئی اے سے کہا تھا کہ ہم آپ کی خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس وہ سہولت اور وہ وسائل ہیں کہ جس سے کھلاڑیوں کے جو موبائل ڈیٹا ہے, ان کے جو میسیجز ہیں, ان کے وائس میسیجز ہیں, یہ ہمیں آپ اس سے بتا سکتے ہیں کہ یہ مستند ہیں اور اس کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں. تو ایف آئی اے نے اپنے طور پر انکوائری شروع کر دی. ایک طرف نجم سیٹھی کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے قوانین اور قانون کے تحت ایف آئی اے کسی بھی معاملے کی تحقیقات کر سکتا ہے, اس کو کسی خط, کسی ریکویسٹ, کسی ادارے کی ریکویسٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دوسری جانب وہ اس تحقیقات سے خوش بھی نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہم کر لیں, اس کے بعد ایف آئی اے جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھے. ماضی میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب اس طرح کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے کھلاڑیوں کے خلاف اور اس میں سرکاری جو ادارے ہیں جیسے نیب ہے, قومی احتساب بیورو ایک زمانے میں بہت مشہور تھا نواز شریف کے سابقہ دور میں, تو اس وقت بھی وسیم اکرم, سلیم ملک اور اعجاز احمد کے خلاف جو ہے وہ نیب میدان میں کودا تھا, اور اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو ایڈہاک کمیٹی کے چیئرمین مجیب الرحمان تھے اور ان کے بڑے بھائی سینیٹر سیف الرحمان وہ اس وقت احتساب بیورو کے سربراہ تھے. تو انہوں نے کھلاڑیوں کو طلب کیا تھا وسیم اکرم سے, اور اس کے بعد پھر پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ نیب کی تحقیقات کہاں گئیں, وہ ان کے خلاف کیا ایکشن ہوا, نہیں ہوا, ان کو بری کیا گیا, اور وہ پھر صرف آ کے معاملہ جسٹس قیوم رپورٹ پر آ کر رکا جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی ریکویسٹ پر ایک کمیشن بنا تھا, گورنمنٹ آف پاکستان نے بنایا تھا. تو اس بار بھی لوگوں میں یہی ایک تاثر ہے کہ حکومت اگر اس طرح کی کوئی تحقیقات کر رہی ہے تو اس کو سیاسی اس کا رنگ نام اس کو ملے اور یہ تحقیقات جو ہے وہ آزادانہ اور منصفانہ ہو, اور اگر کوئی کھلاڑی اس میں واقعی اگر ملوث ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے, اور اگر نہیں ہے تو وہ میڈیا ٹرائل نہ ہو اور وہ بری ہو جائے.
تفصیل آپ عبدالرشید شکور سے سن رہے تھے. اور اب ذکر کرتے ہیں افغانستان کا, جہاں طالبان نے ملک کے جنوبی حصے کے ایک اہم شہر سنگین پر ایک سال سے مسلسل جاری جنگ کے بعد قبضہ کر لیا ہے. افغان فورسز کا کہنا ہے کہ انہوں نے جنگی حکمت عملی کے تحت سنگین سے پسپائی اختیار کر لی ہے. ہیلمنڈ کے گورنر کے ایک ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ پولیس کا ضلعی دفتر اور گورنر کا ہیڈ کوارٹر طالبان کے ہاتھوں میں ہے. اس موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے کابل میں موجود ہمارے ساتھی سعید انور سے بات کی اور پوچھا کہ سنگین کا علاقہ بار بار طالبان کے قبضے میں چلا جاتا ہے اور پھر اسے چھڑا بھی لیا جاتا ہے, تو کیا اس بار بھی ویسا ہی ہوگا؟
افغان حکومت اور افغانستان میں مقیم بالاقوامی فورسز کا کہنا ہے کہ ضلع سنگین اب بھی افغان فورسز کی کنٹرول میں ہے. جو واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ضلع کا مرکز ایک علاقے سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک نئے علاقے میں منتقل کیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ ضلع کے مرکز کی منتقلی اس لیے کی گئی ہے کہ بازار میں اگر لڑائی ہو تو عام شہریوں کو نقصان نہ پہنچے. لیکن طالبان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ضلع کے مرکز میں گئے ہیں, جو اب افغان حکام اور بین الاقوامی فورسز کہہ رہے ہیں کہ ضلع کا مرکز وہاں سے شفٹ کی گئی ہے.
اچھا, اس علاقے کی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ طالبان بار بار اس کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ لڑائی شروع کر دیتے ہیں؟
ضلع سنگین صوبہ ہلمند میں ایک اسٹریٹجک ضلع ہے. اگر طالبان اس ضلع پر مکمل کنٹرول حاصل کرے تو طالبان صوبہ ہلمند کے کئی دیگر ضلعوں کی جو سپلائی روٹ ہے وہ بند کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ صوبہ ہلمند میں پوست کی کاشت یعنی منشیات کی کاشت زیادہ ہوتی ہے, اور حکام کا کہنا ہے کہ طالبان ڈرگ اور نارکوٹکس ان چیزوں سے زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو اس لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ضلع سنگین پر طالبان کا مکمل کنٹرول حاصل ہو جائے تو افغان فورسز کے لیے وہاں مشکلات بڑھ جائیں گے.
اچھا, امن مذاکرات کا کیا ہوا؟ اگلے ماہ جو ہے وہ روس میں بھی جو ہے وہ امن مذاکرات ہونے والے ہیں, کیا مستقبل میں کوئی امکان ہے کہ امن قائم ہو سکے؟
امن مذاکرات, افغانستان کا امن مذاکرات پروسیس طالبان کے ساتھ گزشتہ تقریباً 1 سالوں سے بہت پھیکا پڑ گیا ہے. جب سے افغانستان, چائنا, پاکستان اور یہ چار جانبہ مذاکرات تھا, اور اسلام آباد اور کابل کے درمیان جو روابط میں خرابی آئی اس کے بعد یہ پھیکا پڑ گیا ہے. اور روس میں جو میٹنگز ہو رہی ہے افغانستان کے حوالے سے, اس کے نتائج بھی ابھی تک بہت واضح نہیں ہے. اس وقت تک کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, طالبان کے ساتھ پیس پروسیس کا کوئی مثبت پیش رفت نظر نہیں آ رہا.
یہ تھے کابل سے سعید انور. انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف مبینہ نامناسب تبصرہ کرنے پر فلم ساز سریش کندر کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے. سریش کندر نے سوشل میڈیا پر یو پی کے نئے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے متعلق ٹویٹ کیا تھا. گزشتہ ایک ہفتے میں جب سے یوگی آدتیہ ناتھ نے یو پی کی حکومت سنبھالی ہے, یہ اس نوعیت کا تیسرا مقدمہ ہے. تفصیل کے ساتھ دلی سے صلاح الدین.
انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ میں ایک سینئر پولیس افسر اونیش کمار مشرا نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ سوشل میڈیا پر وزیر اعلیٰ کے خلاف نامناسب تبصرہ کرنے کے حوالے سے امت کمار تیواری نامی ایک شخص نے شکایت درج کروائی تھی اور اسی کے پیش نظر فلم ساز شری سکندر کے خلاف آئی ٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے. شری سکندر نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا تھا کہ ایک غنڈے سے یہ امید رکھنا کہ اگر اسے حکمرانی کی اجازت دے دی جائے گی تو وہ فسادات برپا کرنا بند کر دے گا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی ریپسٹ سے یہ توقع کی جائے کہ اسے ریپ کی اجازت ملے گی تو وہ ریپ کرنا بند کر دے گا. ایک دوسری ٹویٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی غنڈے کو چیف منسٹر بنایا جا سکتا ہے تو مافیا سرغنہ داؤد ابراہیم کو سی بی آئی یعنی مرکزی تفتیشی بیورو کا ڈائریکٹر اور وجے مالیا کو ریزرو بینک آف انڈیا کا گورنر بنایا جا سکتا ہے. ان کے ان تبصروں کے حوالے سے سوشل میڈیا پر تلخ بحث ہوئی اور ان پر کئی حلقوں کی جانب سے سخت نکتہ چینی بھی ہوئی. جب معاملہ زیادہ طول پکڑنے لگا تو کندر نے یہ کہتے ہوئے معذرت پیش کی کہ وہ اپنی ٹویٹ سے کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتے تھے. گزشتہ ایک ہفتے کے دوران وزیراعلیٰ کے خلاف مبینہ ایسے تبصروں کے الزام میں مختلف تھانوں میں تین مقدمات درج ہو چکے ہیں. حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے سخت گیر ہندو نظریات کے حامل رہنما یوگی آدتیہ ناتھ کو گزشتہ ہفتے ہی ریاست اتر پردیش کا وزیراعلیٰ مقرر کیا تھا. یوگی گورکھ پور کے معروف مندر گورکھ ناتھ مٹھ کے مہنت یعنی سربراہ ہیں. سیاست میں یوگی آدتیہ ناتھ کی شناخت ایک فائر برانڈ ہندو رہنما کی رہی ہے. وہ مسلمانوں کے خلاف اپنے متنازع بیانات کے لیے مشہور ہیں اور ایسے بیانات کی ایک طویل فہرست ہے. وہ سخت گیر ہندو نظریات کی حامل تنظیم آر ایس ایس کے نظریات سے کافی قریب مانے جاتے ہیں. انڈیا کی حکومت نے یوگی آدتیہ ناتھ سے متعلق امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے ایک ادارے پر بھی نکتہ چینی کی ہے. اخبار نیو یارک ٹائم نے مودی کا سخت گیر ہندو کے ساتھ خطرناک گلے لگنا کے عنوان سے ایک اداریہ لکھا تھا. اس میں اخبار نے یوگی آدتیہ ناتھ کو یو پی کا وزیر اعلیٰ بنانے پر وزیر اعظم نریندر مودی پر کئی طرح کے سوالات اٹھائے ہیں اور کہا ہے کہ ایسے فائر برانڈ یوگی کو وزیر اعلیٰ مقرر کر کے انہوں نے مذہبی اقلیتوں کو حیران کن جھٹکا دیا ہے. انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان نے اخبار کی اس طرح کی نکتہ چینی کو مسترد کر دیا ہے. صلاح الدین, بی بی سی, دلی.
اور اب یہ سنیے کہ مشہور میوزک کمپوزر, گلوکار اور انسٹرومنٹلسٹ عدنان سمیع خان بھارت کی شہرت حاصل کرنے کے بارے میں سوال پر کیا کہتے ہیں. ان سے یہ سوال کیا ہے ہماری ساتھی فیفی ہارون نے.
آپ نے نیشنلٹی بھارت کی ایکسیپٹ کی, بہت ایسے پاکستانی تھے جن کو یہ بات چبھی یا دل میں لگی, کیا ان کا وہ درد یا وہ جو انہیں فیلنگ تھی کیا وہ آپ سمجھ پاتے ہیں؟
دل سے میں اگر بات کروں, میں اس بات سے زحمت نہیں ہوں کیونکہ میں نے اگر بھارت کی نیشنلٹی ایکسیپٹ کی ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ میرا ذاتی معاملہ ہے. جہاں پہ بھی میں چنوں کہ میں رہنا چاہتا ہوں وہ میرا ایک پرسنل حق ہے جو مجھے ملا ہے خدا تعالیٰ سے. آئی ایم ناٹ آنسریبل ٹو اینی بڈی اباؤٹ اٹ آن ارتھ. یہ جو لکیریں جو بنائی ہیں یہ انسان نے بنائی ہیں, یہ اوپر والے نے نہیں بنائی. جب اوپر والے نے اس دنیا کو بنایا تو ایک ہی دنیا بنائی. یہ جو سرحدیں ہیں یہ انسان نے بنائی ہیں. میں ادھر رہنا چاہوں گا جہاں پر مجھے اپنے ہنر کو اپنے ٹیلنٹ کو آگے بڑھانے کا موقع ملے. میں ایک میوزیشین ہوں, میں کمپوزر ہوں, اپنے جو ساؤتھ ایشین میوزک ہے اس پہ میں کانسنٹریٹ کرتا ہوں, اس کا کیپٹل کدھر ہے؟
عدنان سمیع خان سے یہ تفصیلی انٹرویو آپ کل یعنی اتوار کے روز سیربین میں سن سکیں گے. اگلے ہفتے سے ہم بچوں کی مشقت اور تشدد کے حوالے سے آگاہی پھیلانے کے لیے بی بی سی اردو سروس پر ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں. اس کی تفصیل بتانے کے لیے اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں جاوید سمرہ موجود ہیں. جاوید, اس کی تفصیل بتائیے گا ہمیں.
اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہم, جیسا کہ آپ نے کہا, کہ اگلے ہفتے پیر سے یہ سیریز شروع کر رہے ہیں اور اس میں بنیادی طور پر پاکستان میں جو محنت کش بچے ہوتے ہیں, جو مختلف گھروں میں کام کرتے ہیں اور ملازمتیں کرتے ہیں ان بچوں کی دیکھ بھال اور ان میں کیا ان کے خطرات ہیں اس پر فوکس کیا جائے گا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ خصوصی رپورٹیں جو ہیں وہ عوام دیکھیں گے اور یہ جو مسئلہ ہے یہ ملکی سطح پر اجاگر ہوگا اور ہمارے جو ارباب اختیار کے لوگ ہیں وہ اس مسئلے پر دھیان دیں گے اور اس طرح بچوں کی مشقت اور تشدد کو کم کرنے میں مدد ملے گی.
اچھا یہ سیریز یہ سلسلہ شروع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
دیکھیں جیسا کہ پاکستان میں اس طرح کے لاکھوں بچے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور ان بچوں کے کام اور مشقت کو اس طرح پاکستانی میڈیا میں اجاگر نہیں کیا جاتا, تو اس لیے بی بی سی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان بچوں کے جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے لائیں گے.
جاوید, ہم سے بات کرنے کا اور ہمیں تفصیلات بتانے کا بہت شکریہ. شاہد کپور اور کنگنا رانوت کی نئی فلمیں کون سی آ رہی ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے وقفے کے بعد.
تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے سامع؟
لکھتے ہیں, ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا, بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا. بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے.
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار, شہر میں ہوں یا دیہات میں, گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں, خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
اور اب وقت ہوا ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا نصرت جہاں کے ساتھ.
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता.
आप ठहरे बॉक्स ऑफिस के बादशाह. आपको कौन अंडर एस्टिमेट कर सकता है? बॉलीवुड के बैड बॉय की इमेज वाले सलमान खान का कहना है कि कामयाबी उनके सर चढ़कर बोलती, लेकिन उनकी फैमिली की वजह से उनके पांव जमीन पर रहते हैं. क्या बात है सल्लू भाई, तभी तो आपके फैंस आपको सचमुच का हीरो समझते हैं. باتیں ہوں گی ڈھیر ساری, کچھ بھوتوں کی تو کچھ گانے اور بجانے کی. گانا بجا بھائی. میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ. آج سنیے گا کہ سوناکشی سنہا سلمان سے کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں, انوشکا شرما کو کیسا لگا بھوت بن کر, اور بالی ووڈ ریپر بادشاہ کون سا نیا گانا لے کر آنے والے ہیں.
گانا چلا تو, گانا چلا
بادشاہ اس وقت بالی ووڈ کے سب سے پاپولر ریپر ہیں, ہر دوسری فلم میں ان سے ایک دو لائنز تو گوالی ہی جاتی ہیں.
میں تیری سرکار بنا دوں, ٹیبل کو تیری بار بنا دوں, ویسے تو ہوں بادشاہ میں, آج رات تجھے سٹار بنا دوں, ایسا بیوی کام کرا دوں, ڈانس فلور تیرے نام کرا دوں, گھور کے دیکھے جو کوئی تجھ کو کان پہ اس کے چار لگا دوں.
اب بادشاہ اگلے مہینے اپنا نیا گانا لے کر آ رہے ہیں, گانا کیسا ہوگا کیا ہوگا یہ انہیں سے سن لیجیے.
جو یہ نیا گانا آ رہا ہے اس کا نام ہے مرسی, مرسی کا مطلب رحم, اور اس میں میں جو لڑکی ہے ہماری اس گانے میں ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم پہ رحم کرو, آپ اتنے خوبصورت ہو, پلیز ہم پہ رحم کرو, ہمیں مارو گے. سو یا بالکل نئی ساؤنڈ ہے.
ویسے گانے کا شوق تو سوناکشی سنہا کو بھی ہے, اور یہ بات اور ہے کہ انہیں موقع نہیں مل پاتا کیونکہ ابھی تو وہ بنی ہوئی ہے جرنلسٹ.
گلابی آنکھیں,
पर ये तो बताया सोनाक्षी कि जर्नलिस्ट बनकर आप दबंग खान से क्या सवाल पूछना चाहेंगी?
सलमान खान से क्या पूछूंगी, मैं उनसे वही पूछूंगी जो आप उनसे इतने सालों से पूछते आ रहे हैं, वही पूछूंगी। नहीं, वो आप बोलो, मुझे नहीं पिटना है।
सही मकड़ी है आप। अनुष्का शर्मा कहती है कि वो इंसान बन बन कर बोर हो चुकी है और अब भूत बनना चाहती है। अब ये क्या बात हुई, तो क्या अनुष्का भूत प्रेत को मानती है?
मतलब मुझे लगता है कि भूत होंगे ऐसे, कभी कभी ऐसा एहसास भी होता है, और मुझे खुद भूत बनने में बहुत मजा आया, क्योंकि कितना इंसान बनोगे है ना, अलग करते करते रहना चाहिए, तो भूत बन के बड़ा अच्छा लगा मुझे। मुझे लगा कि मैं भूतों को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और उनकी आवाज में उनकी फीलिंग्स आप तक पहुँचा पा रही हूँ।
इनकी फिल्में होती हैं रंगीन और इनकी फिल्मों के गाने होते हैं मस्त। कहो ना कहो, ये आके बोलती है, ओ सनम, ओ मेरे सनम। कभी ये लवर बॉय होते हैं तो कभी बैड बॉय, और फिल्मों में खुलकर बांटते हैं प्यार। इमरान हाशमी का नाम सुनते ही लोगों का जहन कुछ और सोचने लगता है। सही भी है, अब बॉलीवुड में किस तो सारे हीरोज करते हैं।
तुम मुझे किस बनने की कोशिश कर रहे हो?
ये तो मेरी स्पेशलिटी है।
लेकिन मिस्टर हाशमी इस फील्ड के गुरु हैं, उनका मुकाबला किसी से नहीं है। तो आप इस तरह के इंटीमेट सीन्स करते कैसे हैं?
बस देखिए, एक पहले तो किसी भी सीन की तरह आपका कन्विंस्ड होना बहुत जरूरी होता है, और उसी क्रेडिबिलिटी के साथ और ट्रूथ के साथ आपको सीन शूट करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि इमोशनल बात नहीं होती है स्क्रीन पर, स्क्रिप्ट पे लिखा है और आपको कहीं ना कहीं वो इमोशन ड्रॉ करके, यू डोंट प्रॉब्ली फील द इमोशन फॉर द पर्सन यू किसिंग। लेकिन ये चीजें प्रोफेशनली हम देखते हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि मैकेनिकल होती है, क्योंकि जब स्क्रीन पे शूट होता है तो कैमरा एंगल्स होते हैं, आप ये सीन 50 या 100 लोगों के साथ कर के सामने कर रहे हैं, तो ये खुद में एक बहुत ही अजीब बात है, मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लगता है।
किसिंग से मशहूर होकर मिसिंग होने वाले इमरान हाशमी की आखिरी फिल्म थी राज रीबूट, जो हो गई थी बुरी तरह फ्लॉप।
लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको।
इमरान हाशमी की एक और स्पेशलिटी है, वो कई फिल्मों में भूतों और चुड़ैलों का मुकाबला कर चुके हैं और गायब होकर भी अपनी हीरोइंस का पीछा नहीं छोड़ते, जिसकी मिसाल उनकी फिल्म मिस्टर एक्स थी। फिल्म तो वो भी नाकाम रही, लेकिन क्या कभी आपने रियल लाइफ में किसी भूत या चुड़ैल को देखा है?
नहीं, मुझे मैं बहुत ही बड़ा स्केप्टिक हूँ, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता हूँ। मेरा मानना है कि ये चीजें फिल्मों में बहुत एंटरटेन करती हैं और एक तरह से लोगों को मनोरंजन देंगी, लेकिन मैंने कभी मेरी मुलाकात हुई नहीं कभी डायन से, कभी तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि डायन होती है या नहीं।
हाशमी साहब की एक और खूबी है, वो फिल्म में बैड बॉय बनकर भी आखिर में हीरोइन को ले उड़ते हैं। फिल्म फुटपाथ से लेकर राजा नटपरलाल तक अपनी ज्यादातर फिल्मों में वो गलत काम करने वाले हीरो ही बने रहे।
पल पल मेरी जान जाती रही, पल पल मेरी जान जाती रही, सारी रात तेरी याद मुझे आती रही।
इमरान की फिल्में इंडिया, पाकिस्तान और दीगर ममालिक में पसंद की जाती हैं और फैंस उनके भी कुछ कम नहीं हैं। तो क्या इमरान आप खान की तरह स्टारडम नहीं चाहते?
Well, I think abhi to bahut safar baki hai Salman ke collections jo hote hain unki seniority ki wajah se aur star power zyada hai lekin haan meri koshish rehti hai ki ek tarah se ek mass audience classes ko bhi is hamare desh mein filmein bana ke dun taaki sab log ye filmein pasand kare aur isliye hamesha ye koshish rehti hai meri har film ke sath performance achhi dene ki kuch nayapan dene ki har film ke sath manoranjan jo ek bahut hi important baat hoti hai entertainment ki har film ke sath dunga
बॉलीवुड के दूसरे हीरो एक्टिंग के साथ साथ डांस करके भी अपने फैंस का दिल जीतने की कोशिश करते हैं। इमरान एक ऐसे हीरो हैं जो बगैर डांस किए ही अपनी खास जगह बना चुके हैं। इमरान साहब जिस तरह फिल्मों में आपकी परफॉर्मेंस होती है तो क्या आपकी बेगम ने कभी कोई एतराज जताया?
वो मेरी फिल्में देखती हैं, उनको क्रिटिसाइज करती हैं या प्रेज करती हैं, उनका कभी मेरे फिल्म चुनने में या किसी भी जो इंटरनल काम होते हैं फिल्म चुनने के वक्त या शूटिंग के वक्त उसमें वो कभी दखल नहीं देती है।
चलो जी आज साफ सा कहता हूं, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है।
इमरान हाशमी की कई फिल्में फ्लॉप रही जिनमें घन चक्कर, एक थी डायन और राजन अटवरलाल वगैरह शामिल हैं, लेकिन उनकी फिल्म अजहर ने खासा अच्छा बिजनेस किया। फिल्में नाकाम होती हैं तो डर लगता है क्या?
फियर तो यही है, लूजिंग फैमिली, लूजिंग फ्रेंड्स, फियर ऑफ फ्लॉप फिल्म्स, ऐसे फियर्स है मेरे।
अगर तुम मिल जाओ
सुनिए,
शादी पेड़ से नहीं लड़की से होती है और वहाँ एक ही लड़की थी मैं।
तुमने पेड़ से नहीं मुझसे शादी करी है।
आप मरने से पहले जिंदा थी?
नहीं नहीं, मैं तो पैदाइशी भूत हूँ।
क्या
क्या उल्लू हो?
अनुष्का शर्मा भूत बनकर लोगों को डराने नहीं बल्कि हंसाने की कोशिश कर रही है फिल्म फिलौरी में। हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बनर्जी बताएंगे कि ये फिल्म कैसी रही।
फिलौरी एक लाइट हार्टेड फिल्म है जो एक बहुत प्लेजेंट फिल्म है। इसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं जोड़ दी गई हैं, जैसे एक घोष की कहानी है, एक रोमांस है, खास तौर से एक हिस्ट्री के साथ एक रोमांस और भी जोड़ दिया गया है जिसके साथ मुझे लगता है कि बहुत से लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो कुल मिला के एक प्लेजेंट फिल्म है।
दम दम उड़ती है दुआ, सौ पंख लगा तेरे नाम के, मेरा दिल फकीरा हो गया।
हफ्ते का बॉलीवुड राउंड अप, चलती हूँ, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी नई नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें, खुदा हाफिज।
बीबीसी बॉलीवुड राउंड अप, बॉलीवुड राउंड अप।
देखते हैं हमारी वेबसाइट bbc.com पर कौन सी खबरें आप दिलचस्पी से पढ़ रहे हैं। एक खबर में आपकी खासी दिलचस्पी नजर आ रही है और उसका उनवान है, औरत ने चीख ना मारी, रेप का इल्जाम खारिज। मुख्तसर बताते चलूं कि इटली के वजीर इंसाफ ने रेप के एक मुकदमे की दोबारा तफ्तीश करने का ऐलान किया है जिसमें अदालत ने एक शख्स को इसलिए बरी कर दिया था कि औरत ने चीख नहीं मारी थी। इटली के शहर टोरिन में अदालत ने गुज़िश्ता माह इस बिना पर एक शख्स को रेप इल्जाम से बरी कर दिया था कि खातून ने अपने साथी को कहा कि बस, जो कि इतना शदीद रद्दअमल नहीं है जिससे ये साबित हो कि इनके साथ रेप किया गया है। इसकी तफसील आप हमारी वेबसाइट पर आके पढ़ सकते हैं। सैरबीन यहाँ अख्ताम को पहुंचा। सैरबीन के आज के एडिटर थे जावेद सुमरो और प्रोड्यूसर थे हुसैन अस्करी। लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे राज नारायण स्वामी, जबकि इस्लामाबाद से प्रोडक्शन में हमारे साथ रहते आमिर सिद्दीक। गजनफर हैदर को तमाम साथियों के साथ इजाजत दें। आखिर में अहम आलमी खबरों का खुलासा शुमाइला खान से सुनिए।
یورپی یونین کے قیام کا راستہ ہموار کرنے والے معاہدہ روم کی 60ویں سالگرہ کا جشن منانے کے لیے 27 ممالک کے سربراہان روم میں جمع ہیں۔ اس موقع پر یورپی کونسل کے صدر نے قیادت سے درخواست کی ہے کہ وہ موجودہ بحران سے نکلنے کے لیے رہنمائی کرے۔ دوسری جانب برطانوی دارالحکومت لندن کی سڑکوں پر ہزاروں افراد برطانیہ کے یورپی یونین سے الگ ہونے کے خلاف مارچ کر رہے ہیں۔ عراق کے شہر موصل کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ حالیہ فضائی حملوں میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں ہزاروں افراد سال میں 6 ماہ سے کم عرصے کے لیے کام کرنے والے افراد پر لگائے گئے نئے ٹیکس کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ملک کے صدر کا کہنا ہے کہ یہ افراد کام کرنے سے شرماتے ہیں۔ اور بنگلہ دیش میں فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے سلہٹ شہر کی ایک عمارت میں اسلامی شدت پسندوں کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے 78 افراد کو بازیاب کرا لیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔